بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال. عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، مجھے کعب بن اجرہ ملے اور کہنے لگے: الا اهدی لک هدیہ، کیا میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا فقلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم آپ پہ سلام کیسے کہیں، بتائیے کہ ہم درود کیسے پڑھیں. تو آپ نے فرمایا: یہ کہو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلا یہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور کعب بن عجرہ جو صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، کعب بن اجرہ نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو کبار تابعین میں سے، ان سے کہا: کیا خیال ہے میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ اور سب سے بڑا تحفہ ان کے نزدیک علمی مسائل اور شرعی مسائل اور حقیقی مسائل کا سکھانا ہوتا تھا. تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے: بلا اهدها لی، ضرور مجھے تم تحفہ دو، جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. تو پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ سلام کیسے کہتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہم درود کیسے پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے الفاظ سکھائے. یہ وہی الفاظ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں. علماء کے اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا درود بھیجنا واجب ہے یا سنت ہے. امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ درود بھیجنا آخری تشہد میں یہ واجب ہے. اگر آخری تشہد میں درود نہ پڑھا گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اور دلیل ان کی یہ ہے: قولو اللہم صلی علی محمد، یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. اور حاکم اور ابو حاتم کی روایت میں الفاظ موجود ہیں: کیف نصلی علیک فی صلاتنا، ہم اپنی نمازوں کے اندر درود کیسے آپ پر پڑھیں. امام ابو حنیف اور امام مالک اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں یہ سنت ہے. اور وہ حدیث سے دلیل لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے: اذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، اگر تم نے ایسا کر لیا تو آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی. اسے چند احکام ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. سب سے پہلی بات جو درود کے متعلق ہے، درود کا معنی کیا ہے؟ صلاتن، لفظ صلات کے چار معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے. صلاۃ اللہ علی نبیہ، جب صلی اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ثناؤہ علی و تعظیم، اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی ثنا تعریف کی اور اس کی عظمت کو بیان کیا کہ میری مخلوق میں سب سے عظیم یہ انسان ہے، جیسا کہ ابو العالیہ نے بیان کیا. اور دوسری بات، اگر صلات کے ساتھ فرشتوں کا تذکرہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتوں نے، صلت الملائکہ کا مطلب فرشتوں نے رحمت، برکت اور بخشش کی دعائیں کی ہیں کسی کے لیے، اور اگر اس میں انسانوں کا تذکرہ ہے صلی الرجل، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی یا درود بھیجا، اور اگر صلت الطیور، صلت الحیوانات، صلت الجوامیس، جانوروں چوپایوں کا تذکرہ آئے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، پرندوں نے، چوپایوں نے، جانوروں نے. دوسری بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آخری تشہد میں نماز کے اندر درود پڑھنا واجب. تیسری بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس کے اوپر درود بھیجیں، کیونکہ اس عظیم دین کو ہم تک پہنچایا ہے تو ان ہاتھوں نے پہنچایا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے صحابہ کو جو درود و سلام سکھایا وہی پڑھنا چاہیے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شان کی بلندی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، آپ کے رفع درجات میں سے ایک سبب یہ ہے کہ امت ان کے لیے دعا کرتی ہے، اور امت کا ہر فرد جس کے سینے میں اسلام ہے. اس سے پانچواں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ سلف صالحین آپس میں علمی مسائل گفٹ کیا کرتے ہیں اور بہت قیمتی تحفہ اسے قرار دیتے ہیں، اور واقعتاً یہ سب سے افضل تحفہ اور ہدیہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا کیا کرتے، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے تو چار چیزوں سے وہ اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ثم ذکر نحوہ، پھر اللہ کے رسول نے عذاب جہنم کا تذکرہ کیا اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا بھی تذکرہ کیا جو ابھی آپ نے سنی. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ یہ عظیم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو شیطان کی شرارتوں سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، اور اس کے اسباب بھی اللہ کے رسول نے بیان کر دیے، اور سبب کیا ہے کہ نماز کے اندر کوئی نماز ختم ہی نہ ہو جب تک کہ آپ یہ دعا نہیں کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کس طریقے سے اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے. پیدا بھی اللہ نے کیا ہے تو انسان اللہ کی پناہ طلب کر سکتا ہے. لا ملجا ولا منجا وملک جا منک الا الیک، کوئی نجات کی راہ، کوئی جائے پناہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور کسی کی بادشاہی نہیں اللہ عز و جلال کے مقابلے میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے اور دنیا کے شبہات اور شہوتوں سے اور مرتے وقت جو شیطان انسان کو اغوا کر لیتا ہے اس کی شرارتوں سے اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو سکھایا، اور پیغمبر نے اپنی امت کو سکھایا کہ دجالوں کے فتنے سے بھی تم اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تشہد کے آخر میں اس دعا کو پڑھنا یہ مستحب ہے. یہ جو دعا ہے یہ جوامع دعا میں سے ہے جس میں دنیا اور آخرت کی شرارتوں سے انسان بچ جاتا ہے. اس حدیث سے تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور وہ ثابت ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ یہ تواتر سے حدیثیں ملتی ہیں کہ عذاب قبر ہوگا. چوتھا اس سے فائدہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو شہوتوں سے اور شبہات سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شرارتوں کا سبب ہے. اسے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو فساد اور الحاد، اللہ عزوجل کا انکار، اور بری دعوت کو پھیلانے والوں کے بارے میں تبصر حاصل کرنا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ دجال ہوگا، کیونکہ دجال بھی اصلاح کے نام سے کام شروع کرے گا۔ تو جتنے مجددین ہیں اصلاح کے نام سے نکلتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین کے فضائل کی عمارت کو گرانے اٹھتے ہیں۔ مسیح جو ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور جب دجال کا نام آ جائے تو پھر اس سے مراد عیسیٰ بن مریم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا جس کو دجال کہتے ہیں۔ فتنۃ المحیا سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں ساری زندگی مشغول رہتا ہے شہوتوں میں، اور سب سے بڑا فتنہ جو زندگی کا ہے وہ سوء خاتمہ ہے۔ فتنۃ الممات سے مراد یہ ہے کہ قبر کا فتنہ، جیسا کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے صحیح بخاری میں، انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریب من فتنۃ الدجال، تم قبر میں آزمائے جاؤ گے، تمہیں فتنہ ہوگا دجال جتنا یا اس کے قریب۔ ان عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم، عبداللہ ابن عامر بن عاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ سارے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے عرض کی، علمنی دعا ادعو بہ فی صلاتی، مجھے ایسی دعا سکھائیے جو نماز میں دعا کیا۔ قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، تم کہہ دیا کرو اے ابو بکر، اے اللہ میں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیے، ولا یغفر الذنوب الا انت، صرف تو ہی بخشنے والا ہے، فاغفر لی مغفرت من عندک، تو تو مجھے معاف فرما دے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ہیں جس جیسا کوئی صحابی نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ نماز کے اندر وہ کون سی دعا کریں، مجھے سکھا دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفع مند دعا سکھائی، جس میں نفع مند اسباب کا تذکرہ ہے، تو وہ نفع مند جواب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اس دعا کا افتتاح ہے اللہم انی ظلمت نفسی، اعتراف کرنا کہ اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، میں تقصیر والا ہوں، اللہ تیرے حق میں میں جو عبادت کا حق کے وعدہ نہیں کر سکا۔ پھر اللہ عز و جلال کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اللہ بخش بھی تو ہی سکتا ہے، احسان بھی تو ہی کر سکتا ہے، پردے بھی تو ہی ڈال سکتا ہے، اور یہی چیزیں انسان کی التجا اور دل کی حرارت کی صداقت پر دلیل ہوتی ہے۔ یہ توسل پیش کرنے کے بعد اللہ عز و جلال سے مغفرت طلب کی، کیونکہ مغفرت پہ قادر ہی اللہ ہے، اور اللہ عز و جلال ہی بخش سکتا ہے، اچھا بدلہ دے سکتا ہے۔ اس میں انسان کے جتنے زلات ہیں، پھسلاہٹیں ہیں، گناہ ہیں، ان پہ پردہ ڈالنے کی بھی گزارش ہے۔ اللہ عز و جلال سے رحمت کا پھر سوال کیا، جس کو خیر کثیر کہتے ہیں، اور پھر اللہ عز و جلال کے آخر میں صفات کا توسل لیا گیا ہے، انک انت الغفور الرحیم، کہ اللہ معافی دینا، رحمت کرنا، یہ تیری ہی شان کے لائق ہے میرے مالک۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نماز میں یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اس حدیث کی خوبصورتی اور اس کا تناسب، امام سنانی فرماتے ہیں کہ جتنی یہ پیاری دعا ہے اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے صحابی کو سکھائی، اس دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، جب بھی انسان دعا کرے تو سب سے پہلے اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اللہ میں زیادتی کر بیٹھا اپنے اوپر، پھر اللہ عز و جلال کی تعریف کرے، اور یہ ثابت کرے ناموں سے اور صفات سے کہ اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت بھی سمجھ آتی ہے کہ جب وہ جان گیا کہ نماز میں دعا قبول ہوتی ہے، تو فرمایا کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو اس خوبصورت موقع پہ میں کر سکوں اور اس کا فائدہ مجھے ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکھا دی، ولا یغفر الذنوب الا انت۔ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے مغفرت طلب کرنے کا کہ اللہ عز الجلال معاف کر سکتے ہیں کسی کا سبب ہو یا نہ ہو، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ عز الجلال کی رحمت کے بغیر کچھ بھی انسان کو نہیں مل سکتا. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی إذا جاء نصر الله والفتح کے بعد نماز پڑھی ہے تو اس نماز میں آپ نے یہ دعا ضرور پڑھی ہے، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده. رسول الله صلى الله عليه وسلم کثرت سے یہ کہا کرتے اپنے رکوع اور سجدوں میں، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللہ تو ہی پاک ہے، تو میرا رب ہے، میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ سورۃ النصر یہ اللہ کے رسول کی وفات کے بالکل قریب نازل ہوئی، اور اس سورۃ کا نزول آپ کی وفات کی خبر دے رہا تھا. اسی لیے سید عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورۃ نازل ہوگی تو اللہ کے رسول اس آیت کی تفسیر کیا کرتے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے میرے پیغمبر دین آ گیا، فتح مکہ ہوگی، لوگ گروہ کے گروہ دین میں شامل ہو گئے، اب تم آخرت کی تیاری کرو، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، انہ کان توابا، وہ معاف کرنے والا. لوگ بھی اللہ کے دین کو سمجھ گئے، شریعت کو سمجھ گئے، رغبت کرتے ہوئے اب آ رہے ہیں، اے رسول تو نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کر دیا، بس ایک ہی عبادت باقی ہے، وہ تمہیں کرنی ہے اے میرے پیغمبر، استغفار کرو، تسبیح کرو اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجدوں میں اور رکوع میں یہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ ایک عظیم دعا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو اہل تقویٰ اور اہل مغفرت میں شامل کر سکتا ہے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آئیں. سب سے پہلی بات، اس دعا کو رکوع اور سجدوں میں کثرت سے کرنا مستحب ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں اس کے آخر میں استغفار کرنا، یہ ایک خصوصیت ہے انسان کے پاکیزہ ہونے کی، تاکہ کسی قسم کا نقص رہ گیا ہے کسی عبادت میں تو اللہ اس نقص کو پورا کر دے. اللہ عز الجلال سے دعا قبول کروانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف و تنزیہ بیان کی جائے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک اور میں عیبوں والا. اس حدیث سے استغفار کی فضیلت اور استغفار ہر وقت کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول رب کے اشارات کو سمجھ کے کیسے اپنے عمل میں تبدیلی لاتے تھے. تو اشارات سے بھی انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے جب نیکی کا اشارہ ہو. کیونکہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر رونے لگ گئے، کوئی صحابی نہیں روئے. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو کہا اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے پاس اب جانے والے ہیں. اسی طرح سیدنا ابو بکر اس وقت بھی روئے جب اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، تو اس اختیار کو یہ ہے کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے کہ جانا ہے، تو بندے نے اختیار کو قبول کیا کہ میں نے جانا ہے، کچھ نہیں نام لیا، لیکن سیدنا ابو بکر رونے لگ گئے. تو یہ گہری بصیرت تھی سیدنا ابو بکر کی کہ وہ ایک ایک اشارے کو بھی سمجھتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہاں ایک بات لکھ لیجئے، نماز کے اندر صرف معصور دعائیں ہی مانگنی چاہیے، اور جو حدیث کے الفاظ ہے ثم لیختر من الدعاء ما شاء، جو چاہے دعائیں اختیار کرو، ان دعاؤں سے مراد بھی وہ ہے جو حدیث میں آ جائیں. دوسری بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کی ہے، وہ دعا جو نماز کے بعد امام یا مقتدی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی بھی صحیح حدیث میں نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ منقول نہیں ہے. نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرنا یہ سنت ہے، اور جن لوگوں نے اس بات کو پسند کیا ہے ان کے پاس کوئی سنت کی دلیل نہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا بس کرنی چاہیے، دعا بڑی اچھی چیز ہے۔ نماز حقیقت میں دعا کا ہی نام ہے، اس لیے نماز کے اندر جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ اسے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ سلام کے بعد جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو دعا کرنا یہ مشروع نہیں۔ اگر دعا کرنا مشروع نہیں تو پھر ہاتھ اٹھانا بھی مشروع نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، لیکن کسی اور جگہ دعا کرنا جہاں دعا اللہ کے رسول نے کی ہے تو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے اندر ہاتھ اٹھانے کی روایات اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی بیان کی ہیں۔ دعا کے اندر عموماً ہاتھ اٹھا لینا یہ تو سنت سے ثابت ہے، اختلاف یہ ہے کہ کیا ہاتھ منہ پہ مارنے چاہیے کہ نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ابو موسیٰ اشعری کی دیکھیں جو کہ ضعیف ہے، کہ اس وقت تک دعا ختم نہ کرتے جب تک اپنے ہاتھوں کو منہ پہ نہ مار لیتے۔ اس روایت کو دیکھتے ہوئے جو کہ ضعیف ہے، کچھ علماء نے کہا کہ ہاتھ اٹھانے تو چاہیے لیکن منہ پہ پھیرنے نہیں چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت شیخ البانی لائے ہیں اور وہاں یہ ہے کہ فامسحوا بها وجوهکم، پھر تم اپنے چہروں پہ پھیر لیا کرو۔ تو اس طرح کی روایات کو دیکھتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ منہ پہ پھیر لینے چاہیے۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمروي ہے سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا اور ممبر پہ تشریف فرما تھے، نماز کے بارے میں کیا خیال ہے رات کی نماز کے بارے میں؟ قال مسنا مسنا، دو دو کر کے پڑھی جائے، فإذا خشی احدکم الصبح، جب تم میں سے کسی شخص کو صبح کا خوف ہو، صلی واحد فاوترت له ما صلى، تو اس کو وتر پڑھ کے سونا چاہیے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم اپنی رات کی آخری نماز وتر بناؤ۔ یہاں مسنا مسنا کہہ کے لفظی تاکید کی ہے، تکرار مقصود نہیں ہے، اور مقصود یہ ہے کہ دو دو کر کے رات کی نماز پڑھی جائے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ رات کی رکتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کی نماز دو دو ہے، دو دو پڑھنے کے بعد تم سلام پھیر دیا کرو اور اس کے بعد وتر پڑھو۔ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا دو دو رکتیں پڑھنی چاہیے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک ہی رکعت پڑھی اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں پڑھی، جیسا کہ ترمذی کے سوا بقیہ سنن کی کتابوں میں ہے اور امام حاکم اور ابن حبان نے بیان کی ہے۔ تو ایک وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے، تین بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو پانچ وتر پڑھنا چاہے پانچ پڑھ لے، من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو تین پڑھنا چاہتا ہے تین پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو ایک پڑھنا چاہتا ہے ایک پڑھ لے۔ تو گویا علماء کے اس پہلو کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر آپ وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک سے لے کے تیرہ تک پڑھ سکتے ہیں، دلائل موجود ہیں، ایک تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ، لیکن رات کی نماز کو دو دو کر کے پڑھنا یہ اولا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بخمس لا یجلس فی شیء الا فی آخرہن، اگر آپ پانچ اکٹھی پڑھیں گے تو پانچویں رکعت میں ہی بیٹھیں گے، درمیان میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صلاۃ اللیل والنہار مسنا، دن اور رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں، نہ زیادہ نہ اس سے کم، اور وتر جو ہے وہ ایک سے لے کے تیرہ تک بھی پڑھا جا سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ وتر رات کی آخری نماز ہے جو قیام کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس لیے بھی پتہ چلا کہ طلوع فجر تک وتر پڑھا جا سکتا ہے،
اسے یہ بھی پتہ چلا کہ افضلیت وتر کی ہے کہ جب دو دو رکعتیں نماز پڑھی جائے تو آخر میں وتر پڑھا جائے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جواب دینا کسی سوال کا لوگوں کے لیے عام فائدے کے لیے اللہ کے رسول نے اختیار کیا۔ بعض نے وتر کو مستحب کہا، بعض نے واجب کہا، لیکن راجے یہ ہے کہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے، یہ نوافل میں ایک مؤکد نفل ہے، سب سے ہوا آکد النوافل سب سے زیادہ تاکید والا ہے، اور تطوعات نوافل میں سب سے افضل یہ ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت من كل الليل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول الليل واوسطه واخره فانتهى وتره الى السحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہی وتر پڑھتے، کبھی رات کے شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں، اور آخری وقت اللہ کے سننے سحری کے قریب وتر پڑھا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ وتر کا وقت جو ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر طلوع ہونے تک ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اوقات میں پڑھا، رات کے شروع میں، رات کے وسط میں، رات کے آخر میں۔ اس ایک بات پتہ یہ چلتی ہے کہ وتر شروع رات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، درمیان میں بھی، اور آخر میں بھی، کیونکہ ساری ہی رات ہے، اور افضل یہ ہے کہ وتر رات کے آخری حصے میں ہو، جو قیام کے بارے میں اعتماد رکھتا ہے کہ وہ اٹھے گا اور قیام کرے گا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في آخرها۔ سید عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکتے پڑھتے اور 5 رکتوں کا وتر پڑھتے، اور آخری رکت میں بیٹھتے، اس سے پہلے نہ بیٹھتے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی رات کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 13 رکتے بھی پڑھتے، 8 رکتے دو دو کر کے پڑھتے، پھر 5 رکتے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے، اور آخری تشہد میں ہی بیٹھتے 5ویں رکت کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق احادیث دو طرح کی ہیں، ایک حدیث صحیحین کی یہ ہے میں کان یزید علی 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکتوں سے زائد رمضان اور غیر رمضان میں نہ پڑھتے، اور اس حدیث میں ہے کہ آپ 13 رکتے پڑھتے۔ بعض نے عبداللہ بن عباس کی روایت کہ اللہ کے رسول نے جو 13 رکتے پڑھی اس میں 2 فجر کی بھی تھی، اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور حدیث وہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول میں فجر کی سنتوں کا تذکرہ نہیں، آپ سے 13 رکتے بھی ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 5 رکتوں کو وتر بنا لیتے اور آخر میں ہی بیٹھا کرتے، اور وتر کے علاوہ رات کی نماز 2-2 رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 رکھتے اکٹھی پڑھتے اور آخر میں ہی بیٹھتے، اور کبھی 5 رکھتے پڑھتے پھر بھی آخر میں بیٹھتے، کبھی 9 رکھتے پڑھتے اور 8ویں پہ تشہد کرتے، اور تشہد کے بعد اٹھ جاتے سلام نہ کرتے، پھر 9ویں پڑھ کے پھر تشہد کرتے اور سلام پھیرتے۔ تو ایک رکعت کے بعد اگر آپ نے سلام پھیر لیا، اور اگر آپ نے 3 پڑھے ہیں تو 2 کے بعد سلام پھیریے، اور سلام پھیرنے کے بعد ایک الگ پڑھیے، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 کے بعد مت بیٹھیے، آپ ڈائریکٹ 3 اکٹھی پڑھ لیں اور آخر میں ہی بیٹھیں اور آخر میں سلام پھیریں۔ یہی طریقہ 5 میں، یہی طریقہ 7 میں، لیکن 9 کے اندر آپ کو 8 کے بعد تشہد بیٹھنا ہے اور سلام نہیں پھیرنا، اور اٹھ کے اگلی رکعت 9ویں پڑھ کے سلام پھیرا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ قیام اللیل اور وتر یہ سب سے تاکید والے، افضلیت والے نوافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتروں کے بارے میں محاملی لکھتے ہیں، المحاملی، کہ آپ کے وتر کے 6 انداز تھے، آپ ایک رکعت بھی پڑھتے اور آپ 3 رکعتیں بھی پڑھا کرتے، آپ 5 رکعات لا یقعد الا فی آخرہن ویسلم، آپ جب 5 رکعتیں پڑھتے تو درمیان میں نہ بیٹھتے بلکہ 5ویں میں بیٹھتے، آپ 7 رکعتیں پڑھتے تو 6ٹی میں بیٹھ جایا کرتے تھے لیکن سلام نہیں پھیرا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ جب ساتویں رکعت کو اکٹھا پڑھتے تو پھر آخری رکعت میں ہی بیٹھتے تھے. محاملی بیان کرتے ہیں کہ چھٹی میں بیٹھنا بھی جائز ہے, اور اگر آپ نو رکعتیں پڑھتے تو پھر آٹھویں رکعت کے بعد بیٹھ جاتے اور سلام نہ پھیرتے, سلام آخری رکعت پڑھ کے ہی پھیرا جاتا. اگر گیارہ رکعتیں پڑھتے تو پھر ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور ایک وتر الگ پڑھتے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, رات کی نماز آخری وتر ہونی چاہیے. تو وتر کا باب مکمل ہوا, اور یہ ہماری آخری بات تھی جو عمدۃ الاحکام حدیث تھی. بقیہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ چند روایتیں اور لیں, وگرنہ یہاں تک ہی ہم اکتفا کریں گے. اللہ عز و جلال آپ سب کو خیر و برکت سے نوازے اور حفاظت فرمائے. السلام علیکم.